بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم. پروگرام ہماری نگاہ میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع مسئلہ بلوچستان ہے، جس پر گفتگو کے لیے ہم نے جناب ناصر عباس شیرازی صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. بلا کسی تاخیر کے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. شیرازی صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آج کل بلوچستان کے حوالے سے کافی زیادہ گرما گرمی مچی ہوئی ہے، تو بلوچستان کی داخلی حالات کے حوالے سے، تو اس حوالے سے حقیقت کیا ہے اور خصوصاً داخلی نقطۂ نگاہ سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بلوچستان پاکستان کے لیے بہت اہم ایشو ہے، اور بلوچستان کی داخلی صورتحال بھی اس وقت تک ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک ہم فارنر اسٹیک ہولڈر، جو خارجی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ نہ کر لیں، اور پھر نیچرل کنیکٹیویٹی کو انڈرسٹینڈ نہ کر لیں کہ وہ فارنر اسٹیک ہولڈر کون ہیں اور ان کی نیچرل کنیکٹیویٹی بلوچستان کے اندر کس گروہ کے ساتھ یا کن گروہوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور کیا مفادات ان کے مشترک مفادات ہو سکتے ہیں، اور کن مفادات پر وہ دونوں باہم ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہے ہو سکتے ہیں. بلوچستان یقیناً جیوگرافی کے اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے بلوچستان ہماری ٹوٹل پاپولیشن کا تقریباً 5 یا 6% بنتا ہے. بلوچستان جیوگرافیکلی اپنی لوکیشن کے اعتبار سے بہت اہم ہے، کئی اعتبارات سے اہم ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایران کے ساتھ اٹیچ ہے، افغانستان کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے، اور بحر عرب کے ساتھ اس کا سمندر لگتا ہے، اور پھر یہ کہ معدنیات کے اعتبار سے یہ پاکستان کا ہارٹ ہے، بالخصوص سونے، چاندی، کرومیمیم اور کول، اور اس طرح کے بعض دیگر جو معدنیات ہیں جن کے اوپر کسی بھی ملک کی ڈیولپمنٹ کا انحصار ہوتا ہے، وہ ہمارے بلوچستان کے اندر بہت زیادہ ہیں اور ان ایکسپلورڈ بھی ہیں، بہت ساری جگہوں ان ایکسپلورڈ ہیں. جیوگرافیکل اہمیت کے اعتبار سے ایک بات آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ہو چکی ہے، وہ خود اس کی گوادر پورٹ کی اہمیت ہے کہ اگر وہ ایکٹیو ہو تو اس کے نتیجے میں خود یہ بعض عرب پورٹس جو ہیں وہ پریکٹیکلی ان کی ورکنگ کیپیبلٹی جو ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہے. ڈیپ سی پورٹ اس وقت اس پورے منطقے کے اندر جو بیسٹ جیوگرافیکل لوکیشن میں ڈیپ سی پورٹ ہے، نیچرل ڈیپ سی پورٹ، وہ گوادر ڈیپ سی پورٹ ہے. اب سوال یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کون ہیں باہر کی جب ہم بات کرتے ہیں، اور یہاں ان کے کیا مفادات ہو سکتے ہیں، پھر ہمارے لیے اس کو ایکسپلور کرنا آسان ہو جائے گا کہ یہاں کیا کنیکٹیویٹیز ہیں. پہلی بات کہ جو نام لیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کھل کے بات کی جائے کہ ایک نام کیا لیا جاتا ہے. ایک نام لیا جاتا ہے چائنا کا. چائنا کا آپ کو پتا ہے کہ گوادر پورٹ کو چائنا کو باقاعدہ آفیشلی ہینڈ اوور کر دی گئی ہے، اور اس کو کچھ ٹائم پیریڈ بھی ان کو دیا گیا کہ اتنے ٹائم پیریڈ کے اندر آپ نے اس کو آپریشنل کرنا ہے، جو ابھی تک آپریشنل بھی نہیں ہے، ایکٹیو بھی نہیں ہے. چائنا کا اپنا انٹرسٹ بھی ہے، ٹریڈ کے اعتبار سے بھی انٹرسٹ ہے، اور چائنا کا اس سمندر تک رسائی کے لیے اور لینڈ روٹ کے اعتبار سے بھی یہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ایک ریالٹی ہے. دوسرا یہ کہ امریکہ کا نام لیا جاتا ہے. امریکہ کا انٹرسٹ کیا ہے اس خطے کے اندر؟ امریکہ کا انٹرسٹ ذرا لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ اس پورے خطے کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کو ویک کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کی بعض دفاعی انسٹالیشنز وہ بلوچستان کے اندر موجود ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں چاگی کا جو دھماکہ کیا گیا وہ چاگی کے اندر ہوا. اس طریقے سے بعض ہماری دفاعی انسٹالیشنز ہیں وہ اسی جگہ کے اندر موجود ہیں. تو امریکہ کا انٹرسٹ یہاں پر آبویسلی موجود ہے، اور امریکہ پاکستان کے اندر بالخصوص اپنے انٹرسٹ کو آگے بڑھانے کے لیے جس کنٹری کو ٹول کے طور پہ یوز کرتا ہے وہ سعودی عرب ہے. الٹیمیٹلی پھر سعودی عرب اور یو اے ای وغیرہ، یہ ان کی انوالومنٹ بھی اس خطے کے اندر ہے. اس کا وے آؤٹ کیا انہوں نے نکالا، اس پہ بھی تھوڑی دیر میں بات کر دیں. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایران کا نام لیا جاتا ہے، اور ایران کے نام کے حوالے سے ایک منفی تاثر یہ دیا گیا ہے، اور یہ باتیں بھی کی گئی ہیں، اس پہ بھی ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایران کا بھی مفاد ہے اور اس خطے کے اندر، اور ایران بھی اس خطے کو ڈسٹیبلائز کرنے میں اس کی انوالومنٹ بھی ہے. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بنیادی مفادات کیا ہیں کنٹریز کے، کیا امریکہ کا مفاد بھی ڈسٹیبلائز کرنا ہے اور ایران کا مفاد بھی ڈسٹیبلائز کرنا ہے یا نہیں، اس کے برعکس ہے، اس کو ہمیں دیکھنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے. باقی اگر ہم یہ کہیں کہ اسرائیل اور انڈیا یہ پاکستان کی اینمٹی میں یہاں پر انوالومنٹ رکھتے ہیں، تو یہ نیچرل ہے، ان کو انوالومنٹ رکھنا بنتی ہے، چونکہ وہ دونوں ڈکلیئرڈ اینمی ہیں پاکستان کے، اور ان کی یہاں ہے انوالومنٹ ہے، جس کی پاکستان کے لا انفورسمنٹ کے ادارے درجنوں مرتبہ اس کو باقاعدہ طور پہ بیان بھی کر چکے ہیں. اب یہ کہ بلوچستان کا اگر سوشل سیٹ اپ آپ ملاحظہ کریں تو بلوچستان کو آپ تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک بلوچستان جو بلوچ مناطق پر مشتمل ہے مینلی. میں بعض چھوٹے چیزوں کو جیسے بروہی ہیں جو بلوچستان کا ہارٹ یا یعنی وسط کے اندر موجود ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. اسی طرح بعض دیگر چھوٹے فرقے جیسے ذکری ہیں یا اس طرح کے دیگر فرقے نہیں. میں ایک جنرل پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں. ایک بلوچ جو بلوچستان کے اندر جو بڑا سٹیک ہولڈر ہیں وہ بلوچ. تقریباً 30% کم از کم 30% تو پختون ہیں, پشتو سپیکنگ پشتو بولنے والے لوگ ہیں. اور یہ زیادہ تر افغانستان کا بارڈر جو خود دوسری طرف بھی پشتو علاقہ ہے, یعنی ان کو ایک اسٹریٹجیکل ڈیپتھ بھی حاصل ہے کہ ان کو دوسرے کنٹری کی طرف سے بھی ایکسپورٹ کی, چونکہ وہ بھی پشتو سپیکنگ ہے وہ بھی ان کو پریکٹیکلی حاصل ہے. یہ ایک دوسرا ایلیمنٹ ہے. اور تیسرا شہری بلوچستان ہے جس میں آپ بالخصوص جو سب سے بڑا شہر ہے وہ کوئٹہ کو کاؤنٹ کریں گے. اور کوئٹہ میں یہ دونوں آبادی اور ان کے ساتھ تیسری بڑی جو بڑا کنسیڈریبل سائز جن کا ہے ظاہراً وہ تیسرا حصہ ہے بلوچستان کا اس کا کوئٹہ کا, وہ خود ہزارہ ایتھنک پاپولیشن ہے جو ریلیجیسلی فقہ جعفریہ کے پیروکار ہیں اور شیعہ ہیں. اب ان تین گروہوں میں سے جو پاپولیشن کے اعتبار سے بہت کم آبادی اور بہت زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ہے وہ بلوچ علاقہ ہے. اور بلوچ علاقے کے اندر جو سوشل سیٹ اپ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں عوام کا کوئی رول نہیں ہے بلکہ ٹرائبل سسٹم ہے. اور خالصتاً اس ٹرائبل سسٹم میں ہوتا یہ ہے کہ یہ ٹریڈیشنلی سردار جو ہیں وہی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں, وہی علاقے کے فیصلے کرتے ہیں, وہی مناطق کے ڈیسیجن کرتے ہیں. یہ سردار ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہاں پہ ہم نے گورنمنٹ کے کسی انٹرسٹ کو آگے بڑھنے دینا ہے یا نہیں بڑھنے دینا. ان کی اپنی لشکریں ہیں, ان کے اپنے سپاہ ہیں, انہوں نے اپنی اپنی ٹیم تشکیل دی ہوئی ہیں. اور ٹرائبل رائیولری بھی ہے اس کور کے اندر بھی, انہوں نے اپنی ملیشیا جو ہیں وہ ترتیب دی ہوئی ہیں. لیکن پریکٹیکلی ٹرائبل سسٹم مضبوط ہے بلوچستان کے اس ایریے کے اندر. اور چونکہ یہ ایسے علاقے ہیں جو بہت دور دراز, لا متناہی, پہاڑی, دشوار گزار, جس کی وجہ سے انہیں اس طرح کے سیٹ اپس قائم کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اس طرح کی رائیولریز میں لڑائیوں کے لیے انہیں اپنی ملیشیا پالنے میں وہاں پر آسانی ہوتی ہے. وہاں لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنا کوئی آسان کام ہے نہیں. تو جو سب سے پہلا ایلیمنٹ جو سب سے جس کو استعمال کرنا ان کے لیے آسان تھا اس خطے کو ڈی سٹیبلائز کرنا جن کا ہدف ہو سکتا ہے, وہ یقینی طور پہ امریکہ ہے, جنہوں نے گلوبل گیم کے اندر باقاعدہ طور پہ گریٹ گیم میں یہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ افغانستان جو ہے بلوچستان جو ہے اس کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے تاکہ وہ ایران کو بھی ویک کر سکیں اور پاکستان کو بھی ویک کر سکیں اور یہاں پر آزادی کی تحریکوں کو پروان چڑھا لوں. اب انفارچونیٹلی امریکہ کی پرابلم یہ ہے کہ اپنے مخصوص زبان, مخصوص کلچر, رسم و رواج اور مذہب کی بنیاد پہ وہ ڈائریکٹ ایکسس کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ درست ہے کہ ڈائریکٹ ایکسس بھی ان کو حاصل رہی ہے. ہماری بعض گورنمنٹس نے, بالخصوص مشرف گورنمنٹ نے اور اس سے پہلے بھی, ان کو اس علاقے کے اندر ڈائریکٹ ایکسس بھی دی ہوئی ہے مختلف بیسز کی صورت میں. لیکن مینلی ان کو جو ڈائریکٹ ایکسس پرووائڈ کی ہے وہ پرووائڈ کی ہے یو اے ای نے اور سعودی عرب نے. انہوں نے یہاں پر شکار کے نام پہ انہوں نے آنا شروع کیا. یہاں مختلف انہوں نے چھوٹے چھوٹے پورٹس جو ہیں وہ ڈیولپ کیے, ایئرپورٹس ڈیولپ کیے, اور پھر وہیں سے انہوں نے یہاں سرداروں کے ساتھ انٹریکشن ڈیولپ کرنا شروع کیے. اور شکار کے نام پہ ان کے ساتھ ایک پرسنل انٹریکشن ڈیولپ کر کے یہاں سے امریکن جو سپائی انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, سپائی ایجنسیز ہیں, ان کے ساتھ انٹریکشن جو ہے نا وہ ڈیولپ کرائے گئے. اور یوں بلوچستان کے اندر سرداروں کو سعودی عرب اور یو اے ای کے ذریعے سے کنیکٹ کر دیا گیا امریکنز کے ساتھ. اور یوں انہوں نے یہاں پر پیسے کے ذریعے, اسلحے کے ذریعے اور ان سرداروں کے ذریعے انسرجنسی کو اسٹارٹ کیا. تو مینلی یہ ان کا ٹارگٹ امریکہ کے ساتھ چونکہ ایسوسیٹ ہے اور امریکہ کے اہداف اور ان کے ٹارگٹ تقریباً اس لحاظ سے ملتے جلتے ہیں چونکہ ان کو وہ فیورز حاصل ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے جتنے مری کے یا بگتی قبائل کے یا مینگل قبائل کے جو لوگ یہاں سے فرار کر کے گئے ہیں یا یورپ میں بیٹھے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہیں, یورپ میں بیٹھے ہیں یا پھر گلف اسٹیٹ کے اندر بیٹھے ہیں, انہوں نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے. تو یہ خود اس کنیکٹیوٹی کا ایک واضح اظہار ہے. چائنا کا انٹرسٹ اس خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں نہیں ہے. کیوں؟ چائنا کو اگر ٹریڈ کرنی ہے, چائنا کو اگر اس جگہ پر اپنے ایکسس کو بڑھانا ہے تو وہ ڈی اسٹیبلائز ہونے سے نہیں بڑھے گا. उसके मुकाबले में अमेरिका का इंटरेस्ट डिस्टेबलाइज करना है, ताकि वो चाइना को भी काउंटर कर सके और ईरान को भी काउंटर कर सके, पाकिस्तान को भी वीक कर सके, और पाकिस्तान की एटमी सलाहियत, चूँकि चागी के तनाजर में बात हुई, वो उनका एक टारगेट है, लिहाजा वो उसको ख़राब कर सके। अब ये सूरत हाल है कि चाइना इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करना स्टेबलाइज करना चाहता है, वो चाहता है कि यहाँ पर पीस, लॉ एंड ऑर्डर रहे, और अमेरिकन्स ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर न रहे। ईरान का यहाँ पर खालिस्तन इंटरेस्ट ये है कि यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंस की मूवमेंट न चले, हुकूमत के और अवाम के ताल्लुकात पाकिस्तान के ये बेहतर हो जाएं, चूंकि इम्कान नहीं है कि यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंस की मूवमेंट चले और उसका इफेक्ट जो है वो ईरानी बलूचिस्तान के अंदर ना हो, चूंकि ये एथनिकली भी एक हैं, लैंग्वेज के एतबार से भी एक हैं, और रिलीजियस के एतबार से भी एक हैं। तो प्रैक्टिकली ये चीज़ जो है ये स्पिल ओवर करेगी ईरान के अंदर। तो ईरान का इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान स्टेबल हो और बलूचिस्तान के मामलात जो हैं वो सॉल्व हो जाएं। अब अगर आप के लिए ये सीन समझना आसान हो जाएगा कि सोशल सिस्टम ने कैसे हेल्प की, इंटेलिजेंस के इदारे जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं उन्होंने कैसे एक्सेस हासिल की, और कैसे उन्होंने, अब जाहिर है कि कोई इशू भी खड़े करने होते हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और हिस्टोरिकली पाकिस्तान की जो ख्वाह वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, ख्वाह वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, ये नाअहल रही है। इन्होंने मामलात को अक्सर जगहों पे ताकत के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश की है और लॉजिक की बुनियाद पे सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, ये हमेशा बैकफायर करती है। ख़ुद पाकिस्तान का जो तकसीम होना है ये इसकी एक इलामत है, पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल लॉ एनफोर्समेंट के इदारों से जो लोगों की डिससेटिस्फेक्शन है ये इसकी एक इलामत है। और अलबत्ता मैं ये भी कहूँगा कि इसके साथ साथ मैसिव प्रोपेगेंडा भी है, ये नहीं है कि, लेकिन कोई चीज़ है जिसको उन्होंने बढ़ा चढ़ा के इतना पेश कर दिया, ये दोनों चीज़ें मिल मिला के एक ऐसी कैफियत क्रिएट कर दी गई है कि बलूचिस्तान संभलने में नहीं आ रहा, बलूचिस्तान बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, और बलूचिस्तान के अंदर जो है वो अवाम उठ खड़े हुए हैं। लेकिन जब आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि जो उठ खड़े होने वाली बात है वो भी उन मलेशियाज़ की हद तक है, अवाम की हद तक नहीं है, और सोशल सेटअप जो है वो कैसे इनकी हेल्प कर रहा है, और बुनियादी इंसर्जेंसी किन इलाकों के अंदर है और किन ग्रोहों के अंदर है, और उनको किन्होंने इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड की है। तो ये मेरे ख्याल है पाकिस्तानी लॉ एनफोर्समेंट के इदारों को भी हम इक्वली इसमें जिम्मेदार ज़रूर करार देंगे कि उन्होंने अपना रोल प्ले नहीं किया, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को टाइमली यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश नहीं की, और यकीनन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। अलबत्ता एक तीसरी हकीकत को भी बयान करना चाहूँगा, नेगलिजेंस, गफलत। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप फेडरल इदारों के अंदर बात करें, अगर ख़ुद गवादर पोर्ट की बात करें, अगर ओवरऑल मुलाजमतों में बलोचों के हिस्से की बात करें, तो ये एक रियलिटी है। ख़ा वो उनको रखा गया है गरीब, ख़ा वो या एजुकेशनली पसमानदा या वो एजुकेशनली पसमानदा हैं, लेकिन ये एक रियलिटी है कि बलूचिस्तान को उसका ड्यू शेयर जो है वो नहीं दिया गया। तो इससे लोगों को फिर ये बहाने बनाने में और चीज़ों को ख़राब करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो मैं समझता हूँ कि यकीनन कुछ ऐसा माहौल ज़रूर है, मुहैया है हमारे इदारों की गफलत की वजह से, कि जिसकी बुनियाद पर दुश्मन को पूरे बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी का माहौल बनाने में बहरहाल हेल्प मिली।
बहुत खूब, माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छे तरीके से इस पर रोशनी डाली और साथ ही साथ इंडिया को भी डिक्लेयर डायनेमी करार दिया। लेकिन हम जब दाखिली तौर पर देखते हैं तो यहाँ तो इंडिया को पसंदीदा मुल्क करार दिया जा रहा है, तो इसकी क्या वजह है, इसमें क्या हकीकत है?
देखिए, एक दोनों बातों को आप अलग अलग तनाजर में लें। पहले ये लें कि अगर आप ज़रा गौर करें और थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करें कि बलूचिस्तान पार्ट नहीं है पाकिस्तान का, खुदा न करे कभी ऐसा लम्हा भी आए, लेकिन एक फ़र्जिए के तौर पे जो दुश्मन ने फ़र्ज़ किया है, अगर आप फ़र्ज़ करें तो आपको ये नज़र आएगा कि पाकिस्तान, रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान जो है उसकी आपस में कनेक्टिविटी ही बरकरार नहीं रह सकती। जो कराची और उसका दीगर कंट्री के साथ दरमियान में एक ऐसी छोटी सी पट्टी रह जाएगी, अगर आप वो गौर करेंगे नक्शा आपको अंदाज़ा होगा कि इंडिया जिस वक्त चाहेगा वो पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर सकता है, समंदर और कराची और सिंध का ये पार्ट जो एक तरफ रह जाएगा और दूसरा पार्ट जो एक तरफ रह जाएगा। ये उस इंटरनेशनल गेम प्लान का पार्ट है कि पाकिस्तान में अगर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान आज़ाद हो जाए तो पाकिस्तान बिल्कुल एक छोटी सी पट्टी की सूरत में कराची और समंदर हमारा, ये कनेक्ट, इसका कनेक्शन रेस्ट ऑफ पाकिस्तान से एक छोटी सी पट्टी की सूरत में रह जाता है। वो आप अगर नक्शा उसको गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक जगह ऐसी है کہ وہاں سے اگر انڈیا جو ہے اس کو کٹ کرنے کی کوشش کرے، بالخصوص یہ عمر کوٹ وغیرہ کے علاقے کے اندر سے کٹ کرنے کی کوشش کرے، تو وہ بالکل ایک چھوٹا سا ایریا ہے جو انہیں کراس کرنا پڑے گا، اور پاکستان پریکٹیکلی دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. یہ پاکستان کے لیے اس لحاظ سے بھی لائف لائن ہے، بلوچستان ہمارے لیے لائف لائن ہے. ایک دوسرا یہ کہ انڈیا کا انٹرسٹ اس سینس میں یقیناً ہے کہ بلوچستان کے اندر بھی انریسٹ ہو. پھر اینمٹی ہے پاکستان کے ساتھ، ان کی ڈکلیئرڈ اینمٹی ہے، وہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان ایک مضبوط کنٹری ہو. اب یہ کہ موسٹ فیورٹ نیشن جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے نا، اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ بھائی وہ نیشن کے طور پہ بہت فیورٹ ہے، یہ اس کا ظاہری معنی ہے. لیکن جو اکنامک ٹرم ہے اس کے اندر، یہ بنیادی طور پہ ایک ٹریڈ ٹرم ہے، نہ یہ کہ یہ ایک کسی نیشن کو کوئی فیورٹ قرار دینے کی ٹرم ہے. یہ ایک ٹریڈ ٹرم ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی نیشن کے ساتھ ٹریڈ کے لیے نسبتاً اس کو ایزی کرنے کے لیے بعض ریلیکسیشنز پرووائڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. تو یہ دو طرفہ ہے، اس کے نام کے اوپر آپ کو نہیں جانا چاہیے. لیکن اس وقت جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان ایک کنزیومر سوسائٹی بننے کی طرف جا رہا ہے؟ انفارچونیٹلی لگ یہ رہا ہے کہ ہم اس ٹریڈ کے نتیجے میں ایک کنزیومر سوسائٹی بن جائیں گے، اور مینوفیکچرنگ سوسائٹی جو ہے ہمارے لیے قریب ترین وہ انڈیا بنے گا. حتیٰ ابھی جسٹ اس ٹریڈ سے اتنا ہوا ہے کہ پاکستان میں دودھ کی قیمتیں، بالخصوص یہ ہمارے پنجاب کے اندر کہ جو بالکل سب سے بڑا ہب ہے دودھ پرووائڈ کرنے والا، اور اسی وجہ سے پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا لارجسٹ پرووائڈر آف ملک ہے، تو وہاں دودھ کی پرائسز بہت گر گئی ہیں، اور لوگوں میں دیہاتوں میں یہ انٹرسٹ کہ وہ جانور پالیں اس میں کافی کمی آئی ہے. کیوں آئی ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کے نتیجے میں ان کی طرف سے نیچرل چیزیں جن میں سے دودھ بھی شامل ہیں، اور ان کی قیمتوں کے اوپر افیکٹ پڑ گیا. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ انڈیا کے اندر انہوں نے فیسلٹیٹ کیا ہوا ہے اپنی ایگریکلچر کو، انڈیا کے اندر انہوں نے اپنی صنعت کو فیسلٹیٹ کیا ہوا ہے. اب وہ سستی چیزیں اگر پاکستان کے اندر سستے داموں فروخت ہوں، تو کیا پاکستانی مینوفیکچرر اپنی چیزوں کو، جہاں بجلی کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے، انرجی کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے، جہاں لیبر کاسٹ اتنی زیادہ ہے، کنٹینیو کر سکتا ہے؟ الٹیمیٹلی ہماری انڈسٹری بیٹھ جائے گی، الٹیمیٹلی ہماری ایگریکلچر بھی بیٹھ جائے گی، ہم کمپٹیشن نہیں کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. اور اس لحاظ سے یہ بہت خطرناک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فوری نظر ثانی کی ضرورت ہے. اور یہ بالکل ایسے ہے کہ اس وقت اگر یہ ایک چھری اور خربوزے کے درمیان کی لڑائی ہے، تو اس میں کٹنا بلاخر خربوزے نے ہے. چھری اس وقت جو ہے، چونکہ اکنامیکلی انڈیا بہت طاقتور ہو چکا ہے، انڈیا کی انڈسٹری بہت گرو کر چکی ہے، انڈیا نے ایگریکلچر میں بھی کافی زیادہ گرو کیا ہے اپنے آپ کو، تو اور فیسلٹیٹ کیا انہوں نے ان فیلڈس کے اندر، تو اس میں جو کٹے گا وہ پاکستان کٹے گا. یہ ایکول کی بنیاد پہ، اگر وہ بظاہر ایکول بھی شرائط ہیں ایک دوسرے کو برابر کی سطح پہ فیسلٹیٹ کرنے کے لیے ہیں، تب بھی آپ کو نقصان ہے کیونکہ وہ آپ کو کاٹیں گے.
تو کیا شاہد صاحب ہم اتنے بڑے اکنامیکل ہب یعنی انڈیا سے دشمنی رکھ کر ترقی کر سکتے ہیں؟
جیسے بعض آپ کی کمزوریاں ہیں، بعض ان کی بھی کمزوریاں ہیں. ان کو افغانستان تک پہنچنے کے لیے کوئی ایکسس حاصل نہیں ہے، وہ آپ کی ایکسس کے محتاج ہیں، یا آپ کے ذریعے سے جائیں گے یا آپ افغانستان کی ریکوائرمنٹس پوری کریں گے. یہ ایک مسئلہ ہے. اس کے نتیجے میں بارگین ہوتی ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں، پھر بارگین ہوتی ہے. آپ ان کو کوئی ایکسس دیتے ہیں، کوئی ایکسس لیتے ہیں. سوال یہ کہ آپ نے ایکسس لی کیا ہے، ایک بات. دوسرا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایران اس وقت مڈل ایسٹ میں آٹو موبائل کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے، کاروں کا، گاڑیوں کا پروڈیوس کرنے والا سب سے بڑا کنٹری ہے، اور آلموسٹ اگلے سال میں ان کے پلان میں ہے کہ 50% ان کی جتنی پروڈکشن ہوگی وہ ساری ایکسپورٹ ہوگی. وہ دنیا کے کئی کنٹریز کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، وہاں پر ان کی پرائسز مہنگی ہیں گاڑیوں کی، اگر انٹرنیشنل گاڑیوں کی پرائسز سے کمپیئر کریں تو پرائسز مہنگی ہیں، لیکن وہاں پابندی ہے، باہر سے گاڑی آپ امپورٹ نہیں کر سکتے. نتیجہ کیا ہے؟ لاکھوں لوگوں کو روزگار پرووائڈیڈ ہے، آپ اپنی انڈسٹری کو پروان چڑھا رہے ہیں، اور آپ خود کفالت کی طرف جا رہے ہیں. بس آپ کو بعض ایسی پابندیاں رکھنی پڑتی ہیں جس کے نتیجے میں آپ اپنی لوکل انڈسٹری کو محفوظ رکھ سکیں. تو اس میں یہ نہیں ہم کہتے کہ ہم آپ اس کو بالکل اگنور کر دیں، نہیں کریں. آپ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق اس کے ساتھ چلیں، اپنے مفادات کے مطابق اس کے ساتھ چلیں. یوں اوپن ہینڈڈ نہیں چلیں کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں آپ کو کاٹ دیں، لیکن آپ کے پاس کوئی ایسا لیوریج نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں آپ بھی ان کو ایکسپلائٹ کر سکیں. تو یہ یوں نہیں ہونا چاہیے.
اچھا شراز صاحب، واپس بلوچستان کی طرف آتے ہیں، اور واپس آنے پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اختر مینگل اچانک منظر عام پر آتے ہیں اور سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پر اپنے 6 نکات بھی بیان کرتے ہیں، اور جس کے حوالے سے ہمارے بڑے ملک کے جو پارٹیز ہیں ان کے لیڈران حمایت بھی کرتے ہیں. مثلا نواز شریف نے ان کے نکات کی اور ان کی حمایت کی ہے. تو اس سالی اس صورتحال کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اصولی طور پہ جو نکات وہ بیان کیے گئے نا وہ نکات تو غلط نہیں ہیں، سوال یہ ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشن کا وے آؤٹ کیا ہے. مثلا یہ کہا گیا کہ جو بھی بڑے جرائم میں ملوث ہیں ان کو سزائیں دی جائیں. اب وہ بڑے جرائم کے اندر ملوث ہیں یا انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث ہیں، اگر لا انفورسمنٹ کی ادارے ہیں تو ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، اگر وہ کوئی سردار اور اس کی ٹیم کے لوگ ہیں تو ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، اگر کنٹری کے مفاد کے خلاف کوئی کام ہوا تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. کون دے گا یہ سزا؟ الٹیمیٹلی یہاں پر لا انفورسمنٹ کے اداروں کا رول آ جاتا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ بھائی آپ نے اپنے تمام کام یکدم روک کے ایک سائڈ پہ کر دیے اور اب آپ صورتحال کو نیوٹرلائز کر کے کہیں کہ یہ معاملات حل کریں، ایسے نہیں ہوتے. کوئی میکنزم ڈیرائیو کرنا پڑتا ہے جس کے نتیجے میں مسائل کو حل کیا جا سکے. انہوں نے کہا کہ تمام لاپتہ افراد کو جو ہے نا وہ رہا کیا جائے. اب میں آپ سے ایک کوشچن کرتا ہوں، یہ تو درست ہے کہ 10,000 کے قریب وہ لاپتہ افراد کی بات کرتے ہیں، لیکن جو ڈیٹا ابھی تک پرووائڈڈ ہے وہ 10,000 کا نہیں ہے، کہیں 2,000 کا ہے، کہیں 2,500 کا ہے. اور یہ بھی ایک سوال ہے، یہ بھی ایک سوال ہے کہ یہ ہزاروں خود کش حملے جو پاکستان کے اندر ہوئے ہیں اور ان میں جو خود کش بمبار استعمال ہوئے ہیں، کہیں کسی حملے میں ایک ہوا ہے، کسی میں دو، کسی میں تین ہوئے ہیں، کہاں ہیں وہ؟ کیا وہ بھی اسی طریقے سے جو ہیں وہ لاپتہ افراد میں شامل ہیں اور ان کی بھی اسی طریقے سے ڈیمانڈ کی جا رہی؟ یہ ایک دوسری بات ہے. تیسرا یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ فوجی آپریشن جو ہے نا وہ ختم کیا جائے، تو فوجی آپریشن کوئی پورے بلوچستان میں تو جاری نہیں ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ بلوچستان جیسا آپ کا سب سے بڑا پروونس جو ہے وہ آپ ملٹیرلی اس کو ایویکویٹ کر دیں، خالی کر دیں، یہ مینیجیبل نہیں ہے. تو اصل میں اس میں وے آؤٹ کوئی نہیں بیان کیا گیا، میکنزم کوئی نہیں بات بیان کیا گیا، بعض باتیں جو بیان کی گئی ہیں ان کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. کیسے کرنا ہے ان کو، ان کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، یہ کوشچن ہے اصل میں جس کا کوئی انہوں نے حل نہیں پیش کیا.
ایف سی کے حوالے سے جو بات کی گئی کہ اس میں ایف سی کو واپس بلانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، حکومتی کارندوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ایف سی بلا لیتے ہیں اگر نواز شریف اپنی ذمہ داری لیتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں ایسے تو ہوتا بھی نہیں ہے. کیا آپ کہیں گے لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں ان کو بلا لیا جائے؟ دیکھیں کم از کم جو ضرورت ہے، ایک بہت وائڈ علاقہ ہے، یہ درست ہے آپ کہتے ہیں پاپولیشن کم ہے لیکن علاقہ بھی تو وائڈ ہے نا، اس کو آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس میں دشمن کے انٹرسٹ بھی ہیں، یہ بھی آپ کے لیے کلیئر ہے، وہاں آپ کو فورسز تو رکھنی پڑیں گی. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ فورسز ہٹانے کی بات کریں اور دشمن اس سے سوء استفادہ نہ کرے، وہ فوراً اس سچویشن کو ایکسپلائٹ، جو ویکیوم کریٹ ہوگا وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش نہ کرے. ہاں آپ بات کریں رول کی، ایف سی یہ رول غلط پلے کر رہی ہے، فورسز یہ رول غلط پلے کر رہی ہیں، فرض کریں اس رول کو رکنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بہترین موقع پرووائڈڈ ہے جب آپ کا سپریم کورٹ کا ادارہ اس کے اوپر ایکشن لے چکا ہے، آپ ایک لیگل طریقے سے اس کو کر سکیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ کسی ایکسٹرنل پریشر کے نتیجے میں ہوا ہے، یہ بھی نہیں ہوگا کہ کسی ریبیلین کے نتیجے میں ہوا ہے، یہ یوں ہوگا کہ خود آپ کے ریاست کے تیسرے ستون نے اس معاملے پر ایک سوموٹو نوٹس لیا ہے اور آپ ریاست کے طور پر اس معاملے کو ڈیل کر رہے ہیں، نہ یہ کہ کسی کے پریشر میں ڈیل کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بڑے ہی آپ کے سامنے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، ایک ایشو جو خود آپ کی ریاست نے اٹھایا ہوا ہے. یعنی اگر ہم سپریم کورٹ کی بات کریں تو بالآخر ریاست کا ایک ستون ہے نا اس وقت، تو آپ کے پاس یہ موقع پرووائڈڈ ہے کہ اس کی آڑ میں اس وقت ان معاملات کو سالو کریں، نہ یہ کہ یہ کسی پریشر کے نتیجے میں ہوگا.
لیکن موجودہ صورتحال جو ہے اس میں جوڈیشری ایگزیکٹو ممکن نظر آتا ہے؟
نہیں ہے، میں اگر واضح کہوں نہیں ہے، اس لیے کہ بد اعتمادی ہے بہت زیادہ، اور جو کچھ ہو چکا ہے کراچی کے معاملے پہ سو موٹو نوٹس کا، مجھے انفارچونیٹلی لگتا ہے کہ وہی ہونے جانے والا ہے بلوچستان کے سو موٹو نوٹس کا. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ جاتا ہے، جب بھی چیف جسٹس صاحب وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں ان کو کوئی نہ کوئی گفٹ دیا جاتا ہے، جیسا کہ پچھلی بار جب وہ بلوچستان گئے تھے تو اسی دن وہی انویسٹیگیشن آفیسر جو ایس پی لیول کی پرسنالٹی تھے، ہی واز ہٹ، اس کو مار دیا گیا تھا. اس سے پہلے جب جو ہے پیشی کے لیے گئے تو ایک بڑی تعداد ہزاروں لوگوں کی ان کو شہید کر دیا گیا، تو ان کو گفٹ دیے جا رہے ہیں. یعنی یہ نہیں لگتا کہ اس معاملے کا کیونکہ انفارچونیٹلی عدلیہ بھی متنازع ہو گئی ہے، اور ایک متنازع عدلیہ اور ان کے درمیان جو بے اعتمادی ہے اس کی وجہ سے عدلیہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہاں اگر یہ اپنے تکبر کو اور اپنی انا کو اس کو ایک طرف رکھ کے کنٹری کے لیے سوچیں تو موقع پرووائڈڈ ہے، اس لیے کہ ہم انا پرستوں کے درمیان گرے ہوئے ہیں اور یہی ہمارے ملک کو توڑنے کا سبب بن سکتا ہے. پہلے بھی انا پرستی ہی ملک کو توڑنے کا سبب بنی تھی، آج بھی انا پرستی ہی ملک کو توڑنے کا سبب بن سکتی ہے، کنٹری کو کوئی نہیں دیکھ رہا.
چین اور امریکہ کے متضاد مفادات اسٹیبلٹی کے حوالے سے آپ نے بیان فرمائے، تو الٹیمیٹلی کیا ہونے والا ہے اس بارے میں کچھ بتائیے.
ہمیشہ سے منفی چیز کے مقابلے میں مثبت چیز کی نیچرل قوت زیادہ ہوتی ہے. کنٹری اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے. اس بلوچستان پورے کے اندر انسرجنسی نہیں ہے. یہ بھی ایک ریئلٹی ہے کہ آپ کے سپورٹ کرنے کے لیے کنٹریز زیادہ ہیں, خراب کرنے کے لیے کنٹریز کم ہیں. اگر ول پاور ہو تو بلوچستان کی صورتحال کو کنٹرول کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. بلوچوں کو رائٹس دیے جانے چاہیے, جو جہاں نگلیکشن ہوئی ہے, جہاں ان کے رائٹس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے, جہاں ان کو رائلٹیز نہیں دی گئیں, وہ تو دی جانی چاہیے. اس کے اوپر تو دوسرا کوشچن ہی نہیں ہے. میں مثلا آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ سوئی میں گیس انٹروڈیوس ہوئی ہے 1950 میں آلموسٹ, اور ظاہراً 80s میں خود کوئٹہ کو سوئی گیس ملی ہے. پورا ملک اس سے استفادہ کرتا رہا ہے, لیکن کوئٹہ کو گیس 80s میں جا کے ملی, 84 میں شاید ملی. تو یہ تو زیادتی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. اس ملک اس علاقے کو یہ نیچرل حق ہوتا ہے, جس علاقے سے کچھ معدنیات ملیں, جس علاقے سے نیچرل ریسورسز ملیں, اس کو یہ نیچرل حق ہوتا ہے, یہ دینا چاہیے. اس کو آپ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ یہ کہیں کہ یہ ہمیں لینا چاہیے, یہ نہیں. یہ کچھ حق دینے سے ہی یہ معاملات سلجھیں گے. اگر بات کی جائے کہ کیا مضبوط کون ہے اس وقت, تو وہ پاورز کی جو کنٹری کو انٹیگریٹ کرنا چاہتی ہیں وہ مضبوط ہیں. اس کے اوپر دوسری رائے نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ لیگلی کون مضبوط ہیں, اخلاقی طور پہ کون مضبوط ہیں. ان دونوں اعتبار سے بھی وہی پاورز مضبوط ہیں کہ جو اس کو سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں. سوال ہے ول پاور کے اعتبار سے کون مضبوط ہے. اس میں انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ منفی قوتیں ول پاور اور شاید بعض ریسورسز کے اعتبار سے زیادہ رول پلے کر رہی ہیں, اور وہ ادارے ہمارے کہ جن کا یہ جو باؤنڈڈ ہیں کہ وہ پاکستان کی انٹیگریٹی اور سالمیت کا تحفظ کریں, وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ سالمیت کا تحفظ ہمیشہ طاقت سے نہیں ہوتا, سالمیت کا تحفظ لوگوں کو اپنائیت کا احساس دلانے سے ہوتا ہے, جو نہیں ہے انفارچونیٹلی بلوچستان.
جیسا کہ آپ نے ابھی بلوچستان کے حقوق نہ دینے کے حوالے سے بات کی, تو کیا اس سارے بات کی ذمہ داری جو ہے وہ وفاق پر عائد کرنا درست نظر آتا ہے؟
بالکل, یہ بات درست ہے. سندھ کے اندر بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمارے حقوق کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. وہاں پہ بھی اگر آپ یہ دیکھیں, جس کا حق کبھی ایکسپلائٹ نہیں ہوا وہ سندھ کپڑا لینڈ لارڈ ہے. اس کا حق کبھی ایکسپلائٹ نہیں ہوگا, نہ اس کا کبھی پانی کم ہوگا, نہ اس کو کبھی کھاد کی کمی ہوگی, نہ اس کو کبھی ریسورسز کی کمی ہوگی. لیکن اگر وہ یہ نعرہ بند کر دیں تو لوگ دھوکے میں نہیں آئیں گے, لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے. بالکل سیم یہ کنڈیشن ہے بلوچستان کے اندر, کہ کچھ ان کی غلطیاں ہیں لیکن پریکٹیکلی تو ان وڈیروں نے لوگوں کے ذہنوں کو بھی ہائی جیک کیا ہوا ہے, لوگوں کے ذہنوں کو بھی, ان کی فکروں کا بھی استحصال کر رہے ہیں یہ لوگ. تو یہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہی اختر مینگل صاحب خود وزیر اعلیٰ رہے, یہی اختر مینگل صاحب کے والد وزیر اعلیٰ رہے, یہ تمام جتنے وڈیرے ہیں, خواہ وہ آپ نواب اکبر بگٹی کی بات کریں, یہ خود وزیر اعلیٰ رہے, کیا کیا انہوں نے اس وقت جب یہ تھے؟ نہیں, یہ درست ہے کہ وڈیروں نے صرف اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کیا, اور یہ مفادات, ان کے مفادات اس سارے کھیل کے اندر یہ اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, یہ بھی ایک ریئلٹی.
حتیٰ بھٹو دور میں جو آپریشن ہوا اس کو نواب اکبر بگٹی نے لیڈ کیا تھا,
ایسا ہی لگتا ہے. اور یہ سرداروں نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں نے اس صورتحال کو خراب کرنے میں رول پلے کیا ہے. اور یہی جو میں نے کہا نا کہ سوشل سیٹ اپ ان کے لیے آسانی کا سبب بنا ہے کہ وہ اس علاقے کے اندر انوالومنٹ کر سکیں. ایک سردار کے ذریعے اس کا پورا ٹرائب, ٹرائبل سسٹم میں یہ ہوتا ہے نا, ایک سردار اگر آپ کے ساتھ ہے تو اس کا پورا ٹرائب بغیر سوچے سمجھے آپ کے ساتھ ہوگا. تو ایجوکیشن کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. اب وہ ایجوکیشن نہیں آنے دیتے اپنے علاقوں کے اندر, یہ کیوں نہیں بننے دیتے ادارے اپنے علاقوں کے اندر, کیوں نہیں بننے دیتے تعلیمی انسٹیٹیوشنس اپنے علاقوں کے اندر؟ کیوں؟ لوگ پڑھیں گے, لوگ ایجوکیٹڈ ہوں گے, لوگ اویئر ہوں گے, لوگ کوسچن کریں گے, سوال کریں گے, یہ نہیں کرنے دینا چاہتے.
تو پھر جب اس صورتحال میں, جبکہ وفاق کو بلوچ عوام تک رسائی حاصل نہیں ہے, اور جہاں پر سرداروں کو ایک برج اور پل کا کام دینا چاہیے تھا عوام اور وفاق کے درمیان, وہاں پر سردار خود رکاوٹ بنے نظر آتے ہیں تاکہ عوام تک رسائی نہ ہو سکے, اور اسی دوران جو ہے وہ غیر ملکی مفادات جو ہیں وہ منفی پروپیگنڈے کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس صورت ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کے نزدیک راہ حل کیا نظر آتا ہے؟
تین یا چار کام کیے جائیں تو یہ مشکل نہیں ہے. نمبر ایک کہ وہ جو نیچرل ڈیفینس ہے ہمارا, مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیعہ نیچرل ڈیفینس ہے پاکستان کا, ہم جیوگرافیکلی بھی اور آئیڈیالوجی کے اعتبار سے بھی. بلوچستان کے اندر کبھی کسی شیعہ کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ پاکستان کا پرچم جلائے یا پاکستان کا پرچم لگانے سے انکار کرے. آپ دیکھتے ہیں کہ واحد کمیونٹی جو کوئٹہ کے اندر بھی تھی وہ شیعہ کمیونٹی تھی، کہ جہاں 14 اگست منایا گیا، جہاں قومی ترانے پڑھے گئے، جہاں سکولوں کے اندر آزادی کی تقریبات ہوئیں، لیکن دیگر علاقوں اور دیگر کمیونٹیز کے علاقوں کے اندر ایسا نہیں ہوا، یا کینٹ کے ایریا کے اندر ہوا ہے کوئٹہ کے اندر، یا شیعہ ایریاز کے اندر ہوا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو پازیٹو پاورز ہیں، شیعہ مثلا میں نے کہا نیچرل ڈیفینس ہیں، اور اسی طریقے سے پازیٹو پاورز بہت زیادہ ہیں، ان پاورز کو جن میں سے ایک بڑی تعداد سلیپنگ ہے، ان کو اویکننگ کرنے کی اور ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک پہلا کام ہے. دوسرا ہے کہ منفی قوتوں کو جہاں سے فائنانس مل رہا ہے، جہاں سے سپورٹ مل رہی ہے، جہاں سے لوجسٹکس مل رہی ہیں، اس کو کٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ اگر آپ دیکھیں تو امریکی کونسلیٹ، جیسا کہ ابھی ان کی پوری ٹرائی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس خطے کا بڑا کونسلیٹ امریکہ کا کراچی کے اندر ہے، اور انہوں نے اس وقت اپلیکیشن دے رکھی ہے کہ ہم کوئٹہ کے اندر امریکی کونسلیٹ قائم کریں گے. یہ ایک ان کا ہے، ہدف ہے کہ وہ اس علاقے میں باقاعدہ طور پہ فزیکلی بھی انوالومنٹ ہو. بس اس کو کٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جتنے بیسز ہم نے دیے ہوئے تھے، خواہ وہ UAE کو دیں، خواہ وہ سعودی عرب کو دیں، خواہ وہ ہم نے ان کو دیے ہیں، امریکنز کو دیے ہیں، ان کو فوری طور پہ، امریکنز کی یا منفی پاورز کی جو ایکسس ہے، اس کو فوری طور پہ کٹ کرنے کی ضرورت ہے. پہلی ہو گئی کہ مثبت پاورز کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے، دوسرا ہو گئی جو منفی پاورز ہیں ان کے سورسز کو کٹ کریں، اور تیسرا ہے لا انفورسمنٹ واقعاً ہو نہیں نظر آئے. لا انفورسمنٹ، اگر کہیں کوئی بندہ مرڈر کیا جائے تو پھر کوئی پولیٹیکل مفادات نہیں دیکھے جائیں، اگر کسی کمیونٹی کو نشانہ بنایا جائے تو پھر پولیٹیکل مفادات نہیں دیکھے جائیں. لا انفورسمنٹ کو یقینی بنانے کے لیے اگر ایفرٹ کی جائے، اور یہ ادارے جو ہیں وہ اپنی اسٹرینتھ اور قوت کو اس بنیاد پر مضبوط کریں کہ یہ لا اینڈ آرڈر کے اوپر سمجھوتا نہیں کرتے، آپ بلوچستان کی صورتحال کو بہت جلدی امپروو ہوتا دیکھ لیں گے.
اس ساری صورتحال کے بعد اور جو رائے حل آپ نے پیش کیا، اس رائے حل کا نفاذ عملی طور پر کیسے ممکن ہو پائے گا؟
دیکھیں، میں یہ جو باتیں جتنی ہوئی ہیں یہ ہوائی ہیں نہیں، یہ عملی ہیں، لیکن صرف ایک نقطے کے اوپر ہے کہ کیا ہماری پولیٹیکل اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ مخلصانہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے، یا صرف ملٹیرلی اس مسئلے کو خراب کرنا چاہتی ہے. اگر یہ ڈسیزن کر لیں کہ نہیں، ہم نے مخلصانہ اس کو حل کرنا ہے، تو یہ معاملہ نہیں بگڑا ہوا. یہ جو ابھی کہا جاتا ہے نا کہ معاملہ اتنا بگڑ گیا کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ یوں کہا جا رہا ہے. اور افغانستان، بلوچستان کی آزادی جو ہے نا انیویٹیبل ہو گئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ وہ بلوچستان نہیں ہے، جتنے بلوچستان کے اندر انسرجنسی ہے، یہ بلوچستان کے 10% کو بھی ریفلیکٹ نہیں کرتا، یہ جیوگرافیکلی بھی نہیں کرتا، یہ ان نمبر بھی 10% کو نہیں ریفلیکٹ کرتا. بلوچستان یہ نہیں ہے، بلوچستان وہ سارا ہے کہ جس کی ایفیلیشنز پاکستان کے ساتھ ہے. اس سارے بلوچستان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور انہیں ان کے رائٹس دینے کی ضرورت ہے.
شاہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے کافی اہم معلومات آپ تک پہنچا سکے ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.